اخلاق فاضلہ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر صفات اچھے ہوں گے، جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے،
وہی انسان انسان کہلانے کے لائق. اور شکل اور صورت سے آدمی چاہے کتنا خوبصورت ہو، شکل اور صورت سے چاہے وہ کتنا صحت مند اور ہٹا کٹا ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے چاہے وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان سمجھا جاتا ہو، لیکن اس کے صفات حمیدہ نہیں ہیں، فاضلہ نہیں ہیں، بلکہ رذیلہ ہیں، وہ انسان نما جانور کہلاتا ہے. اسی واسطے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والے سارے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا، انسانیت کا زمانہ نہیں تھا، وہ عالمیت کا زمانہ نہیں تھا، وہ عرفانیت کا زمانہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت لوگ چیزوں کو جانتے نہیں تھے. کیا اس زمانے میں جو انسان تھے، کیا ان انسانوں کے پاس آسمان آسمان نہیں تھا؟ کیا وہ اس زمانے کے زندگی گزارنے والے انسان آسمان کو آسمان نہیں مانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، زمین کو زمین نہیں سمجھتے تھے، ماں کو ماں، باپ کو باپ، بیٹی کو بیٹی، بیٹے کو بیٹا، بھائی کو بھائی، رشتہ داروں کو رشتہ داری، کیا یہ سب ان کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ غذا کو غذا نہیں بولتے تھے، آٹے کو آٹا ہی بولتے تھے، روٹی بولتے تھے، چاول کو چاول ہی بولتے تھے؟ وہ سب جانتے تھے وہ، لیکن پھر بھی کیا بات ہے، اتنا سب جاننے کے باوجود اس زمانے کو زمانے جاہلیت کیوں کہا گیا؟ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس صفات حمیدہ نہیں تھے، اخلاق فاضلہ نہیں تھے. یعنی انسان میں جو اخلاق ہونے چاہیے، انسان کا جو کردار ہونا چاہیے، انسان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، وہ ان کے اندر موجود نہیں تھے. پھر کیا تھا؟ بس ان کے اندر درندگی تھی، بس ان کے اندر جانور پن تھا، بس ان کے اندر ایسے صفات تھے کہ جس کو ہم انسان کے لیے نہیں سمجھ سکتے، بلکہ وہ صفات جانوروں کی ہو سکتے ہیں. وہ شیر کی صفت ہو سکتی، وہ سانپ کی صفت ہو سکتی، وہ کتے اور بلی کی صفت ہو سکتی، وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی صفت ہو سکتی، لیکن انسان کی صفت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے اس زمانے میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی زمانے جاہلیت کا آدمی کہتے ہیں. اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کیا؟ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. اس زمانے میں گھر بھی بنائے جاتے تھے، یعنی انجینئرنگ بھی تھی. اس زمانے میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی، زراعت بھی تھی. اس زمانے میں لوگ جو ہے سامان بناتے بھی تھے، یعنی صنعت بھی تھی، مینوفیکچرنگ بھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ زمانے کے اندر کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، نہیں، ہر چیز موجود تھی. لیکن اس کے باوجود اس زمانے کا نام جاہلیت ہے، اس زمانے کا نام عالمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان کے اندر اخلاق نہیں تھے. کیا تھا پھر ان کے اندر؟ ہر وہ چیز تھی جو جانوروں میں پائی جاتی ہے. چیر پھاڑ کرنے کا جذبہ جو شیروں میں ہے، وہ انسانوں میں اس وقت کے موجود تھا. اپنے دشمن کو دیکھنے کے بعد یا اپنی خواہش کے خلاف کسی کو کرتا ہوا دیکھے تو ان کے اندر ذرہ برابر صبر اور تحمل نہیں تھا، بس اس آدمی کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے تھے. اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے خلاف کوئی سامنے آ جاتا تو وہ چاہے اس کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کو اتنی تک سمجھ نہیں تھی کہ یہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے ہی اپنے جسم سے نکلا ہوا ایک ٹکڑا ہے. لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات، کیوں؟ عقل نہیں تھی. لیکن کیا تھا؟ بس ایک بات تھی کہ وہ اپنی بات کو صحیح بولنے پر اصرار، میں صحیح پوری دنیا غلط، یہ ایک جذبہ تھا. اس جذبے کے دل، اس وقت کے لوگوں کو انسان نہیں کہا گیا، جاہل کہا گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ انسان نہیں کہلائے گا، چاہے سر سے لے کے پیر تک وہ انسانوں میں بہت خوبصورت اعلیٰ درجے کا انسان کیوں نہ شمار ہوتا. انسان آنکھوں سے نہیں، انسان کانوں سے نہیں، انسان شکل و صورت سے انسان نہیں کہلاتا، انسان اصل میں کردار سے، انسان اصل میں اخلاق سے، انسان اصل میں اپنی گفتار سے انسان کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو یہاں دنیا میں پیدا فرمایا یا بھیجا، ان سب کا واحد مقصد یہ تھا کہ اے انسانوں انسان بن جاؤ، اے انسانوں انسان بن جاؤ، اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، حیوانی زندگی مت پیدا کرو، مت رکھو، اپنے آپ کو حیوان بنا کر مت رکھو. انسان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ انسان اپنی فکر کو اور اپنے عقیدے کو صحیح کرے. جس انسان بننے کی سب سے پہلی سیڑھی، انسان بننے کی سب سے پہلی، انسان بننے کا سب سے پہلا حرف، یوں کہیے کہ انسان بننے کی پہل، انسان بننے کا پہلا الف، اے بی سی ڈی میں اے، ون ٹو تھری میں ون، الف با تا ثا میں الف، انسان بننے کا الف، سب سے پہلا قدم وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کو صحیح کرے اور اپنے عقیدے کو صحیح کرے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سب سے پہلی دعوت یہ دیتے تھے کہ لوگوں اپنے عقیدے کو صحیح کرو، لوگوں اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، شرک سے بچ جاؤ، اپنی فکر صحیح کرو، اللہ کو پہچاننے والی فکر پیدا کرو، اللہ کا عقیدہ اپنے دل میں پیدا کرنے والی فکر اور عقیدہ پیدا کرو. جس آدمی کو یہ نصیب ہو جائے گا وہ انسانیت کی سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی محنتوں کا مطالعہ کر لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ ہم ان دنوں میں بہت کرتے ہیں، میں حج سے متعلق اور قربانی سے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حج سے متعلق تو بات شوال میں کرنا چاہیے، اب کرنے کے بعد اگر کسی کا جذبہ بھی بنا تو وہ اب اپنے ہمارے حالات کے اعتبار سے وہ جا بھی نہیں سکتا، پھر ایک سال تک اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر اگر آج ہی ایسے ہی قریب میں اگر حج کا بیان کیا جائے گا تو پھر جذبہ پیدا ہو سکتا، لیکن وہ جانے کی تیاری نہیں کر سکتا. اس لیے حج کا بیان تو میں کہتا ہوں شوال میں ہونا چاہیے، تاکہ اس وقت کسی کا جذبہ بنے تو وہ جانے کی تیاری بھی کر سکے، اس کو معلوم ہو گیا کہ مسئلہ کہ میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، جیسا کہ آج مولانا صاحب نے بیان کیا، تو تاکہ وہ تیاری کر کے جانے لگے. اگر آج مسئلہ بیان کر دیا جائے گا تو وہ جانے کی بھی تیاری کرے گا تو جا نہیں پائے گا، کیونکہ آج کل کے حالات ویسے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کرنا، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں، ان کی پوری زندگی میں سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی، وہ ہے فکر کو صحیح کر لینا، وہ ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دنیا کی رنگیلی بھی تھوڑی دیر کے لیے متاثر کر رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور کو ہوئے تو انہوں نے دیکھا اپنی قوم کو، تو قوم تو کچھ عجیب کام کر رہی ہے، ان کے تو سمجھ میں نہیں آیا، چونکہ عقل تھی، اللہ میاں نے عقل دے رکھی ہے تو اپنی عقل کو استعمال کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اپنے باپ کو دیکھا تو باپ کی حرکت صحیح نظر نہیں آئی، اپنے گھر والوں کو دیکھا تو گھر والوں کا عمل نہ صحیح نظر نہیں آیا، اپنے محلے والوں کو دیکھا تو محلے والوں کی حرکتیں بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئی، سارے ملک والوں کو دیکھا تو سب کے سب شرک میں اور اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ سے غداری اور بے وفائی کرنے کے کاموں میں مشغول ہیں. اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ کام تو میرے سے نہیں ہو سکتا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، ان کے اندر انسان کی صفات تھی، فکر تھی، عقل تھی، اپنے آپ کو صحیح طور پر حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا ان کے پاس علم تھا. بیچ میں یہاں رک کر میں اپنی بات کو تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف لے جاتا ہوں. علم بولتے کس کو ہیں؟ آج ہم نے سمجھا کہ سائنس کا علم حاصل کر لیا جائے تو بہت بڑا عالم ہو گیا، وہ پڑھا لکھا ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر کوئی اگر بہت اونچی ڈگری حاصل کر لیا، آئی ٹی میں سب سے بڑا پی ایچ ڈی ہو گیا اور فلاں فلاں ہو گیا تو وہ پڑھا لکھا ہے. حالانکہ اس کی وجہ سے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. علم کہتے ہیں اس کو جس سے آدمی اللہ تک پہنچے، علم کہتے ہیں اس کو جس سے آدمی اللہ کی خوشنودی تک پہنچے، علم کہتے ہیں اس کو جس سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کو پہچانے، اس کو کہتے ہیں علم. چاہے وہ سائنس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی لائن کے اعتبار سے ہو، اگر آپ میتھمیٹکس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں تو آپ عالم ہیں. اگر ہم سائنس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو ہم عالم ہیں، ہم انسان ہیں. لیکن وہ علم جو اللہ سے اور اللہ کی رضا مندی سے دور کرے، وہ علم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. آپ پوری دنیا، ہماری امت محمدیہ کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجیے، اندلس اسپین میں آپ کو سے بھی بڑے سائنسدان کو اٹھا کے دیکھیے، وہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ بہت بڑا مسلمان تھا اور اللہ کو جاننے والا تھا. آج اسی کی تحقیق پر لوگ آج تک ترقی کر رہے ہیں سائنس پر. میتھمیٹکس میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، میتھس میں آپ سب سے پہلے قوم سب سے پہلے حساب دانی کا عمل شروع کیا، وہ آپ کو مسلمان ملے گا. وہ ایسا مسلمان تھا کہ جس نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی رضا کو حاصل کیا. میرے سے زیادہ سائنس پڑھنے والے، میرے سے زیادہ ٹیکنالوجی جاننے والے ان ناموں کو جانتے ہیں. یہ ستاروں کا علم، یہ چاند کی گردش کا علم، یہ چاند اور سورج کی گردش کا علم، کہ چاند سورج کے پیچھے جاتا ہے یا سورج چاند کے پیچھے جاتا ہے، زمین چاند کے پیچھے پھرتی ہے یا زمین سورج کے پیچھے پھرتی ہے، یہ سب سے پہلے تحقیق کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی. سب سے پہلے اس علم کو ایجاد کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا. وہ مسلمان جو اللہ کو جانتا تھا، وہ مسلمان جو اللہ کو پہچانتا تھا، وہ مسلمان جس نے اللہ کی رضا مندی کی زندگی گزاری اور اسی کی بنیادوں پر آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے. اس لیے علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کو پہچانے اور اللہ کی رضا کو پہچانے. اگر کسی علم کے ذریعے سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی رضا مندی سے اور دین سے دور ہوتا ہے تو وہ علم کہلانے کے لائق نہیں، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب اپنے آپ کو عرب بولتے تھے، عرب کا مطلب ہے بولنے والا، اور سارے دوسروں کو کہتے تھے عجم، عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. یہ عرب اپنے آپ کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بولنے کی صلاحیت صرف ہمارے اندر ہے، تعبیر کی صلاحیت صرف ہمارے اندر ہے. بولنا، جس کو بولنا بولتے ہیں، وہ بولنے کی صلاحیت اور استعداد ہمارے اندر ہے. ہمارے علاوہ دنیا پوری عجم ہے، یعنی گونگی ہے، ان کو بولنا آتا ہی نہیں. لیکن اس زمانے کے عربوں کو بھی اللہ نے کہا جاہلیت کا زمانہ ہے تمہارا، تم بولنا جانتے ہی نہیں. بولنا سکھایا اسلام نے کہ باپ کے ساتھ کیسا بولا جاتا ہے، بیٹے کے ساتھ کیسا بولا جاتا ہے، اپنے ہم عمر ساتھی کے ساتھ کیسا بولا جاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیسی گفتگو ہوتی ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی گفتگو ہوتی ہے، بڑا ہو تو کیسا کہنا چاہیے، چھوٹا ہو تو اس کو بولنے کے آداب کیا ہیں، یہ سب اسلام نے سکھائے. جس علم کے اندر یہ بات ہوتی ہے وہ ہے علم اور وہ ہے انسان. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت فرمائی، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کی. کیا وصیت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ بیٹو، میں تمہارے واسطے عراق چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ پوری میری ملکیت ہے، وہ میری، اس میں میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے آدھا تم لے لینا، آدھا تم لے لینا، وہ لے لینا، یہ لینا. یہ وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی کیا کی تھی؟ وہ نبی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور ان کی اولاد بھی نبی بنی ہوئی ہے، نبی بننے والی ہے، رسول ہیں، رسول بننے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے ابا کا نام حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کے ابا کا نام حضرت ابراہیم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت ابراہیم، پوری پیڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پوری یہ پیڑھی چار نسلوں میں نبوت اور رسالت چل رہی ہے. اور ویسا نبی اپنی اولاد کو وصیت کر رہا ہے، کیا کہ کون سا علم حاصل کرو گے، کون سی ڈگری حاصل کرو گے؟ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں بچوں، ہم تو نبی تھے، ہم تو اپنا پیغام سنا کے پوری قوم کو سنا کے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم تم کو وصیت کر رہے ہیں، تم اولاد ہونے کے ناطے بتاؤ ہمارے پاس تم کس کی عبادت کرو گے. وصا بها ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين، اللہ نے تمہارے واسطے ایک دین چن لیا ہے، تمہارے واسطے ایک دین کو پسند کر لیا ہے. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بات یاد رکھنا میرے بچوں کہ تم ایسی زندگی گزارنا کہ ہر وقت تم مسلمان رہنا، جب بھی موت آئے تو تم اسلام کی حالت میں رہنا، کہیں ایسی نہ ہو تمہاری فکر، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہارا عقیدہ، کہیں ایسی تمہاری ذہنیت نہ ہو جائے کہ اس وقت تم اسلام سے نکلے ہوئے ہو، اسلام سے تم بیزار ہو گئے ہو، اسلام کے احکامات تم کو بہت بوجھل لگتے ہو، اور اس وقت تمہاری موت آ جائے تو تم مسلمان نہیں رہو گے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتوں میں سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ اپنی فکر کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنی توجہ اللہ کی طرف لاؤ، اپنی اولاد کو اللہ کا ماننے والا بناؤ. دنیا کی کوئی بھی تعلیم سے اسلام نہیں روکتا، لیکن اگر روکتا ہے ہر اس چیز سے روکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور ہماری اولاد اللہ سے اور اللہ کے دین سے بیزار ہو جائے. بچے آج ڈاکٹر بن رہے ہیں، بچے آج انجینئرنگ کر رہے ہیں، بچے آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بچوں میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ ان بچوں میں کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کو اتنا تک نہیں معلوم کہ اللہ کے ساتھ ہم کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ ان کو اتنا تک نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو اتنا تک نہیں معلوم کہ قرآن پاک ہے کیا؟ ہسٹری کی ایک کتاب سمجھ رہے ہیں آج کل بچے قرآن کو. بچے آج کل قرآن پاک کو انبیاء اور رسول اور پہلے کے لوگوں کے واقعات کی ایک کہانی کی کتاب سمجھ رہے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ وہ بچہ نہیں، اور ماں باپ ہیں. ماں باپ پکڑے جائیں گے کل قیامت کے دن. ماں باپ سے پوچھو گی کہ تم نے کس ماحول میں اپنے بچے کو ڈالا تھا. ایک بچہ جا رہا ہے اپنے کالج کو، اور وہاں جا کر وہ سیکھ رہا ہے کیا کہ انسان دارون کا وہ جو عقیدہ ہے، جو فکر ہے، وہاں جا کر یہ سیکھ رہا ہے کہ انسان سب سے پہلے بندر ہے، بندر تھا. ایک انسان جا رہا ہے وہاں پر جا کے ڈانس سیکھ، ایک بچہ ڈانس سیکھ کر آ رہا ہے، اور ایک بچہ سائنس کے ذریعے سے اللہ کی دشمنی، اللہ کے ساتھ بے وفائی سیکھ کر آ رہا ہے. ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اللہ کی قدرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اور ماں باپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرا بچہ متقی بنے، میرا بچہ پرہیزگار بنے، میرا بچہ سچا مسلمان بنے. کیسے بنے گا؟ غیر منقسم ہندوستان میں بہت سے بڑے بڑے لوگ آ کے ہندوستان پر حکومت کر کے گئے تھے. غالباً میکالے اس طرح کا ایک نام کا ایک گورنر آیا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان میں یہ چاہتے ہیں کہ انگریزیت انسان یہاں کے لوگ قبول کریں یا نہ، انگریزی قبول کریں یا نہ کریں، انگلش پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ہم ایسی تعلیم کے ادارے کھولنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر انسان سب کچھ رہے لیکن مسلمان باقی نہ رہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کر کے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو یہ سمجھا دیا، او باپ بننے والے باپ، او بڑا گھر کا رہنے والا، او بڑے گھر کا والے ذمہ دار، او سرپرست، تیری فکر یہ ہونا چاہیے کہ تیری اولاد اور تیری نسل کیا بن رہی ہے، اس کی کیا فکر ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، آنے والی نسل کی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک نے صاف اعلان کیا ہے کہ جو تعلیم اللہ سے بغاوت سکھاتی ہے، جو تعلیم اللہ سے دور کرتی ہے، جو تعلیم رسول اللہ کی سنتوں میں شک اور شبہ پیدا کرتی ہے، جو تعلیم دین کے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتی ہے، وہ تعلیم تعلیم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. میں ایک نہیں، دو نہیں، تاریخ کے حوالے سے سینکڑوں واقعات سنا سکتا ہوں. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، علامہ اقبال ایک زمانے میں تحریری قسم کے آدمی تھے. قرآن پاک کو وہ خالی شاعری کی کتاب سمجھتے تھے. علامہ اقبال جیسا شاعر مشرق، اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا عقل اور علم رکھنے والا، جو یورپ میں جا کر پڑھ کے آیا تھا اس زمانے میں، 1901 سے پہلے وہ تحریری تھے. اللہ کو ماننا تو دور کی بات ہے، وہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں تھے. قرآن پاک کو بھی شاعری سے بڑھ کے کوئی اور کتاب نہیں سمجھتے تھے. لیکن ایک بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا تھا ان سے کہ بس تم قرآن پاک کو شاعری ہی کی وجہ سے تم پڑھ تو لو. وہ قرآن کو پڑھتے بھی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا پھیرا، ان کی فکر ایسی بدلی، ان کے دل دماغ کے اندر ایسی روشنی آئی قرآن پاک سے اور قرآن پاک کے علوم سے کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس زمانے میں کہا کہ لوگوں، یورپ اور مغرب کی نقالی مت کرو. اگر تم یورپ اور مغرب کی نقالی کرو گے، جو میں ان آنکھوں سے یورپ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اس سے زیادہ برباد ہو جاؤ گے. اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کی شاعری. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہماری نسلوں کا ایمان بچایا جائے. آج ہمارے کاندھوں پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اسلام کو اور ان کے ایمان کو بچائیں. مجھے اچھا یاد ہے، شاید میں اس سے پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں یہ بات، مجھے اچھا یاد ہے کہ میرے اپنے حفظ کے زمانے میں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی باڈی 8 دن تک سڑاتے رہے وہاں لوگ، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن جب ان کے رشتہ داروں سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ امریکہ سے ان کے صاحبزادے وہاں پر جو ہے بڑے بہت بڑے انجینئر ہیں، وہ آئے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں ہو رہی. 8 دن کے بعد ان کا جنازہ پڑا گیا. جس بیٹے کے لیے 8 دن تک جنازے کی نماز نہیں ہوئی، وہ اس آدمی کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. وہ ایک جھاڑ کے نیچے دستی باندھ کر کھڑا ہوا ہے. میرے استاد نے اس سے پوچھا تھا کہ بھائی، تمہاری خاطر تمہارے باپ کو اتنے دن تک جنازہ نہیں پڑا گیا، آج تمہیں جنازے نہیں پڑے؟ اس نے کہا کہ مجھے جنازے کی نماز میرے باپ نے سکھائی تک نہیں. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد باپ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ تو میں بہت پرانی بات سنا رہا ہوں، آج تو اس سے زیادہ بھیانک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. بچے آ کے ہم سے پوچھ رہے ہیں، کالج کو جانے والے بچے ہم سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، تو وہ بچہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. وہ بچہ ہم سے پوچھ رہا، ایک آدمی بولا اور آپ لوگ مان دے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو؟ یوں کہتا ہے بچہ آج کا. یہ شک اور شبہ کہاں سے؟ علم کے نام پر، سائنس کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر، علم کی ترقی کے نام پر آ رہی ہے. اور یہ علم سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ صرف خواہشات کو پورا کرنا. میں ایک بہت بڑا بنگلے والا بن جاؤں، میرے پاس بینک ڈپازٹ ہو جائے، میں آسانی اور عیش کی اور آرام کی راحت کی زندگی گزار لوں، جبکہ اسلام کہتا ہے مجاہدے کی زندگی گزارو، صبر کی زندگی گزارو، تحمل کی زندگی گزارو، آرائش و عشرت کی زندگی گزارنے والے کو غریب کا کبھی بھی خیال نہیں آ سکتا. اسلام کہتا ہے کہ صبر اور تحمل کرنا اپنے اندر پیدا کرو تو تم کو غریب بھی یاد رہے گا. اور جب عائش اور آرام کی زندگی مقصد بن جاتی ہے تو انسان کے اندر حرص، طمع، لالچ، حسد یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب جانوروں کی علامتیں، انسان کی صفات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.